بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا خاتم الانبياء الصلاة والسلام عليك يا سيد الانبياء الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. انبیاء کرام کی دعا کے حوالے سے اور کیونکہ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی قرار و اطمینان کی اور دعاؤں کی قبولیت کی ہے، ہر بچہ ہر نوجوان ہر بوڑھا مرد و عورت اپنے التجائیں اور تمنائیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مستعد ہوتے ہیں. خود ہی طبیعت ماحول کے اعتبار سے گھر میں ہو یا باہر ہو ایک بڑی بیدار ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا کے جو شرائط ہیں اور دعا کے جو مقاصد ہیں اس کو سمجھیں. دعا میں زبان کے کلمات کے ساتھ ساتھ دل کا تعلق اور باطن کا تعلق اور جذبے کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ زبان سے کلمات کہے جا رہے ہوں دعا کے اور دماغ اور دل اس سے غافل ہو، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ دل اور دماغ کے اندر جو خواہش ہو الفاظ اسی کے ترجمانی کر رہے ہیں، اور الفاظ کا انتخاب بڑا سترا ہو بڑا اونچا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم التجائیں اور درخواست پیش کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو جب تم یاد کرو یا پکارو اور دعا کرو تو پھر تم آہستگی سے پکارو، اور تضرع اپنے اوپر ایک انکساری عاجزی اور اپنی پستی کو محسوس کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کو پکارو، گلا پھاڑ کر چلا کر پکارنا، زور زور سے آواز لگا کر چلانا. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ خفیہ، آہستگی سے پکارو لیکن تدرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ. آگے فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. حد سے تجاوز کرنے سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو طریقہ اس کی بارگاہ کے آداب کا ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے. دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کریم سے جو فریاد کر رہا ہوں تو کیا کیا جملے اور کیسا کیسا تصور اور کیسا عقیدہ اور کیسا نظریہ اور کیسی سوچ میرے رب کے لیے تعظیم کا درجہ رکھتی ہے، احترام کا درجہ رکھتی ہے، اور ایسے کلمات، ایسی باڈی لینگویج، ایسا انداز، ایسا تصور اور دماغ اور فکر کی ایسی آزادی کہ جو دماغ میں آ رہا ہے، جذبات اپنے بے آہنگ رو میں بہتے جا رہے ہیں اور جو دماغ میں آ رہا ہے بس وہ جملہ بنا بنا کر زبان سے کہہ رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ قرآن کریم نے کہا وما قدر اللہ کا قدر ہی، نادانوں نے اللہ رب العالمین کی قدر کو جانا ہی نہیں جیسے اس کی شان و قدر تھی۔ یعنی مراد یہ کہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اس کے سارے نام پاکیزہ ہیں اور اسی نام سے اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اسے پکارا جائے۔ ایسا جملہ نہ کہا جائے کہ جو اس سے متعلق ادب کی بجائے بے ادبی ہو جائے، ایسے جذبات ایسے بھی نہ ہوں کہ جو ادب سے ہٹ کر توہین کی طرف چلے جائے، ایسا طریقہ بھی نہ ہو، ایک احمقانہ طریقہ کہ یا اللہ میں تیرے پاؤں پکڑ لوں، معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ، یا اللہ تو زمین پر آ جا، یا اللہ میں تیرے سر میں تیل ڈالوں، توبہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تیرے ہاتھ کو پکڑ لوں۔ کچھ لوگوں کو دعا کرنے کا شوق ہوتا ہے اور وہ لوگ ہم سے بھی یہ کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں، اور تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی دعا کریں کہ جس میں مزہ آئے، رقت آئے۔ ہم نے کہا رقت اور مزہ جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر لانا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے آپ نے لانا ہے، یا اپنی پستی اور ندامت کو دیکھتے ہوئے اور پھر اللہ رب العالمین جل والا کے مقام کی بلندی اور اس کی ذات مبارکہ کی اہمیت اور کون سے کلمات اس کے لیے جائز ہے، کون سا پیرایا جائز ہے، کس کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے۔ اب یہ کہ لوگوں کو جیسے جملے اصل لگ رہے ہوں تو ویسے ویسے جملے مارنا شروع کر دیں، اور یہ کہنا یا اللہ میں تیرے پاؤں دباؤں، معاذ اللہ تو نیچے آ جا، اور اس پر لوگ آمین کہیں اور عقیدہ بنائیں، تو خود اہل علم ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب سی بات ہے، اور قرآن کی ایک نئی پورے اسلام سے ٹکرا جانے والا یہ نظریہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو انکساری کرتے ہیں، نادان ہیں، بے باک ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نادان ہیں تو پوری قوم کو کیوں نادان بنا رہے ہیں؟ آپ اگر بے باک ہیں تو پوری قوم کو اگر آپ بے باک ہیں تو آپ پھر ممبر پر بیٹھ کر کیوں اللہ سے خطاب کر رہے ہیں؟ کہ لگے وہ ایک دیہاتی نے، بنی اسرائیل تھکا دیہاتی تھا، اس نے اللہ رب العالمین کو ایسے پکارا تھا۔ میں نے کہا کس نے لکھا ہی، اس کی کیا سند ہے؟ کہنے کا وہ مجنو تھا۔ تو میں نے کہا آپ تو مولانا ہیں، ایک پاگل کی بات کو آپ استدلال کے طور پر لائیں گے، اور اسرائیلی روایات کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر کوئی شریف فتویٰ علماء نے دیا ہے، کیا یہ جائز ہے، یہ امت کے تسلسل میں کبھی آیا ہے؟ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اسکورنگ کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے کلمات میرے رب کی شان کے لائق ہیں، اور میں اپنے رب کے حضور جب کوئی جملہ کہوں تو لوگوں کے دلوں میں امید آئے، تو پھر اس کے مقام کی ہیبت اور خوف بھی آئے، کیونکہ یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے، یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ ہم نے آج سے پہلے آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ نوح علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں، تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی بات کو دعا میں شامل کرنے کے لیے جس کا مجھے علم نہ ہو، تو یہ اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ کی ہیبت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا ممکن، یہ سارے اہتمام کیسے ہوں گے کہ زبان دل کا ساتھ دے، الفاظ بڑے شائستہ ہوں، دماغ اور دل اس میں مقید ہو کر رہ جائیں، دل و دماغ اس ماحول سے بھاگے نہیں؟ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے سوال کرنے والوں کو خود بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں کن لفظوں کے ساتھ تم نے براہ راست ہونا ہے اور کن جملوں کے ساتھ تم نے مجھے یاد کرنا ہے، ایک جو اللہ نے بتایا۔ پھر اللہ رب العالمین کے برگزیدہ محبوب بندے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن میں پھر اولیاء و صالحین اور مومنین، جن کلمات کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اللہ رب العالمین کو ذکر کیا، پھر اللہ نے ان کلمات کو پسند بھی فرمایا، اور جو ان کی زبان سے نکلا تھا اس وقت وہ بر آیا، سامنے اس کی مکمل دعا کی قبولیت کہ آثار حقیقتاً سامنے آ گئے اور وہ کلمات بھی اللہ رب العالمین کو ایسے پسند آئے کہ اللہ رب العالمین نے پھر ہزاروں سال بعد اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں اس کو وحی کے طور پر قرآن کی شکل میں اتارا. تو لہٰذا جھنجھٹ کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیں, قرآن کے انداز کو دیکھیں. اس کے دو فائدے, ایک تو یہ کہ ہم بے باک نہیں ہوں گے, یا اللہ میں تیرے آگے ناچنے لگ جاؤں, یہ کرنے لگ جاؤں, اس قسم کے جملے الاعیاذ باللہ اس پر یہی پڑھا جائے گا کہ وما قدر اللہ کا قدر ہی. توبہ. یوں تو آپ کو سارا پاکستان چور نظر آئے اور ایک شخص آپ کو ایماندار نظر آئے تو اتنی تو آپ کو تمیز ہے کہ وزیر اعظم کے لیے ادب کے جملے اور چمچہ گیری کے جملے کیسے ہونے چاہیے, اور ہر دور کے چڑھتے ہوئے سورج کو کس طرح سلام کرنا چاہیے, اور پھر سوشل میڈیا پر پورے ٹرین چلا کر جناب اپنی ورد بنانے کے لیے بھرمار کر دینی چاہیے کہ تقریریں کیا ہیں. میں بتاؤں آپ کی تقریریں کیا ہیں طارق جمیل صاحب؟ آپ انبیاء کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ نے اہل بیت امام حسین کے بارے میں کیا جملے کہے ہیں؟ آپ نے حامد میر سے عمران خان والے جملے پر تو معافی مانگ لی, امام حسین کو جو آپ نے پاگل کہا معاذ اللہ, اس پر کب معافی مانگیں گے آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. قوم کو آپ ایسے جملے سکھا رہے ہیں کہ ان سے ادب اور لحاظ کا جو ہے وہ تقاضا ہے وہ ختم ہو جائے, اور اوپر سے چڑھ کر آ جائیں سارے علماء کے اوپر کہ نہیں میں تو حق بات کر رہا ہوں, میں تو سچ بات کر رہا ہوں, میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں. میں نے کہا پھر مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے, کیونکہ آپ تو بوڑھے ہو گئے اور قیامت کے آثار کو بتاتے ہوئے بوڑھے ہو گئے کہ قیامت کی تقریریں آپ نے بڑی بیچی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا ابو داؤد شریف میں یہ تقریر نہیں ہے سرکار کی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کی آیات کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا, اور جب اس کو سنجیدہ لوگ کہیں گے یہ آپ تشریح صحیح نہیں کر رہے ہیں, یہ لہجہ صحیح نہیں, وہ کہے گا لو تم تو قرآن کے خلاف ہو گئے. یعنی وہ اپنی حوس اور اپنی غلطی کو قرآن کا رنگ پہنائے گا الاعیاذ باللہ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دعا کا موضوع ہے, تو دعا کے موضوع میں ہم دنیا سے سکورنگ اور لیڈنگ کرنے کی بجائے جو انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے, کیونکہ سب نے مرنا ہے اور اکیلا ہی جانا ہے قبر میں, 10 لاکھ مریدوں کے ساتھ نہیں جانا ہے, پوری جماعت کو لے کر نہیں جانا ہے, اکیلا ہی جانا ہے, وہ دفن کر کے آ جائیں گے. تو پھر وہی بات سکھانی ہے ہم نے جو قبر کے اندر پھر وہ کام آئے. اب آپ غور کیجئے, تو اس کا آسان حل محترم ناظرین میرے بھائی اور میری بہنوں وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آئیں, قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے حضور انبیاء کرام کو درس دیا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ مجھے یاد کرو, یہ انبیاء کرام نے جس سے یاد کیا, اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو ہمیں آداب آ جائیں گے, سلیقہ آ جائے گا, بولنے کا طریقہ آ جائے گا, عقیدہ پتہ چل جائے گا, لفظ کیسے سنجیدہ ہونے چاہیے اور کتنی لفظ کیسے سنجیدہ ہونے چاہیے, بلند ہونے چاہیے, نیت کتنی اچھی ہونی چاہیے, اور خاص طور پر اللہ سے مانگنا کیا چاہیے, اللہ رب العالمین جل وعلا سے مانگنا کیا چاہیے, اللہ رب العالمین جل وعلا سے قبول کیا چیز اللہ رب العالمین سے مقدم رکھنی چاہیے. اور پھر جس طرح میں عرض کر رہا تھا اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے کہ زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں تو دل بھی اس کی تائید کر رہا ہو, تو دل کو گھسیٹ کر اس طرف لانے کے لیے یہ پاکیزہ دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں تو گناہگار سے گناہگار آدمی کا دل یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو وہ دعا ہے جو اللہ نے نبیوں کو سکھائی تھی, اور یہ وہ دعا ہے جو نبیوں نے پڑھی تھی, تو اس دعا کے ساتھ ہی یقین اس درجے کا بڑھ جاتا ہے کہ شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا علم اتنا ہو کہ اس کے پیچھے تاریخی پس منظر بھی اس کو پتا ہو, واقعات بھی پتا ہو, حالات بھی پتا ہو, یہ تو اور پختگی اور مزاج میں اخلاص, اور یوں سمجھ جائیے کہ دماغ کی بالکل صفائی ہو گئی اور ہر قسم کے خیالات اور انانیت اور خودی اور خود نمائی کے جتنے ببول کے کانٹے تھے سب نکل گئے, اور اب صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعریف جانب انہماک, استغراق اور کمال کا کانسنٹریشن, جیسی توجہ چاہیے ایسی توجہ سامنے آتی ہے. ایک اگر وہ ماضی کے ان کے واقعات یاد نہ ہو لیکن صرف یہ پتا ہونا کہ یہ حضرت آدم نے ایسی دعا کی تھی, یہ پتا ہونا کہ حضرت نوح نے ان الفاظوں سے دعا کی تھی, یہ پتا ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دعا کی تھی, یہ پتا ہو کہ حضرت شعیب نے, حضرت لوط علیہ السلام نے, حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی, تو یہ جملہ خود ہر گناہگار سے گناہگار آدمی کی سطح کو اتنا اوپر کر دیتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ مقدس لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. تو یہ اخلاص کی طرف آتے ہیں. آئیے آج ہم حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی علیہ السلام سبحان اللہ بہت برگزیدہ نبی ان کی دعا کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں اور جو آپ نے اپنی قوم کے سامنے ان کی بدعملیوں کی بنا پر اور ان کی خرافات اور گندگیوں کو ایک عرصے تک آپ ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن جب قوم ڈھیٹ رہی اور ایسی تھی کہ اب یہ برف پگھلنے والی نہیں ہے تو پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما. وانت خیر الفاتحین اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قادیانیوں کو جو سکورنگ دی جا رہی ہے تو میں آج پورے پیچھے جو نظام چلا رہے ہیں ان کے حوالے سے میں یہی دعا کروں گا جو حضرت شعیب نے کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق. اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما. تیرے نبی کے ختم نبوت کا جھنڈا اونچا ہے اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں. ختم نبوت تیرے حبیب کی دستار ہے, تیرے حبیب کا حسین لباس ہے. اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنا کہ حضور کے بعد پے در پہ نبی آتے رہیں گے, جدید نبی پیدا ہوتے رہیں گے. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت کہ جس کو سرکار نے اپنا اختصاص قرار دیا ہے کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں اور اسی آخری اینٹ کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں وہ سارا محل حسن پاتا ہے. تو اس کے لیے جو پیچھے مذہبی امور کے وزیر ہیں اور یہ ہیں اور لولی پاپ دے رہے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہیں تو میں شعیب علیہ السلام کی یہ دعا کروں گا اور آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ تھک آ کر کیا کر سکتے ہیں, نہ ہم دہشت گرد ہیں, نہ ہم قتل و غارت گری کرنے والے ہیں, نہ ہم نے مارنے والے ہیں, نہ ہم لاٹھی اٹھانے والے ہیں. ہم تو مظلوم اور نہتے لوگ ہیں, اکثریت ہماری ہے اور ہمیں بلڈوز کیا جاتا ہے. سچائی ہماری ہے, ہماری آئیڈینٹی چرائی جا رہی ہے. اور پھر اس پر تو یہی دعا کرنی پڑے گی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ان ایجنٹوں کے درمیان تو ہی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. آمین. ہم اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں اور اس حال میں کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم نہتے ہیں لیکن تیرے حضور دعا کر کے کہتے ہیں کہ دل کل بھی تیرے لیے تھا اور تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے تھا. آئیے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کی دعا کی طرف. ہم نے آپ کی اس خدمت میں عرض کیا کہ جب ایک انتہا ہو گئی نبیوں کو اس طرح کیا گیا تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے, لیکن فیصلہ اس وقت ہوا کہ جب میں اور آپ واقعی میں سچے اور صادق رہیں. اور ایک بات میں آپ سے کہہ دوں, آگے پھر آگے ذکر آئے گا, شیطان مجھے اور آپ کو, قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بتاتی ہے کہ شیطان مجھے اور آپ کو دو چیزوں سے ڈراتا ہے. ہم عملی ایکسرسائز اس کی رمضان بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں, اس لیے کہ جہاں 14 گھنٹے ہم شیطان کی نہیں مانتے اللہ ہی کی مانتے ہیں اور بھوک پیاس اور تمام چیزوں سے ہم اس برداشت کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں, تو اس کا مطلب پتا چلا کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے 14 گھنٹے تو اللہ کے نام پر دیے ہیں. تو بندہ ایک منٹ بھی اگر اپنے مقصد کو اپنے کاز کو اچیو کر لیتا ہے نا تو پھر اپنی پوری زندگی لگا سکتا ہے. ہم تو 14 گھنٹے سخت گرمی کے اندر سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے, کھانا موجود ہوتا ہے, آرام کی طبیعت کر رہی ہوتی ہے, پھر بھی نمازوں میں قیام ہے, نہیں پی رہے ہیں, نہیں کھا رہے ہیں, اللہ نے حرام کر دیا ہے, نہیں کھائیں گے. جب اللہ اجازت دے گا جب کھائیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نفس نہیں, شیطان کے عزائم کو کنٹرول کرنے کے لیے میں اور آپ لعلکم تتقون, یہ ہے وہ تقویٰ, خدا سے ڈر کر. اور یہی وہ اصل چیز ہے جو فاروق اعظم نے عبید بن کعب سے پوچھا تھا کہ تقویٰ یہی ہے کہ کانٹوں کی وادی ہو تو کیسے کراس کریں گے, تو کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹیں گے تاکہ وہ کانٹوں میں الجھ نہ جائے. تو کہا بس یہی میری اور آپ کی, میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اس رکھتے ہوئے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے, جس طرح کہ ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اپنی دکان سے, راستے میں بہت زیادہ ٹریفک ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کنارہ کرتے ہوئے آہستہ تھوڑا تیز آہستہ تھوڑا تیز کہ چلو گھر جا کر آرام کر لیں گے. تو مومن کا اصل آرام قبر و حشر میں ہے اور دائمی جنتوں میں ہے. تو لہذا شیطان مجھے اور آپ کو دو چیزوں سے ڈراتا ہے. پہلی چیز شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرے گا تو تیرا کاروبار ختم ہو جائے گا, تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا, تو بھوکا مر جائے گا ایک. اور دوسرا یہ کہتا ہے اگر تو یہ بات کرے گا نا تو تجھے موت آ جائے گی, حق بات نہ کرنا. اچھا ہم تو کمزور لوگ ہیں, نبی پاک کہتے ہیں کہ حق بات کہتے رہنا اور حق پر جمے رہنا اور باطل کے لیے دل کو ہمیشہ سخت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دل کو نرم رکھنا, اس سے نہ تیرا رزق بھاگے گا اور نہ موت قریب آئے گی. یہ ہمارے نبی پاک نے فیصلہ کر دیا ہے. بس ہمارے کو زندگی مل گئی ہے آزمائش کے لیے, 40 سال 50 سال 60 سال کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس جملے کی کتنی لاج رکھتے ہیں. کمزور لوگ ہیں, حالات کا شکار ہو جاتے ہیں, بیوی بچے ہیں, غربت ہیں, معاملات ہیں, سب کچھ ہے. لیکن تجدید بار بار کرنی چاہیے. گناہگار اور ہوتا ہے میری بہنوں, میری ماؤں اور میرے بھائیوں, گناہگار اور ہوتا ہے, غدار اور ہوتا ہے. خدا گناہگار کو بخشتا ہے, غدار کو نہیں بخشتا. گناہگار وہی ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی, تھوڑا ڈھیلا پڑ گیا, پھر وہ لوٹ کر آتا ہے, پھر اس کی عہد کی تجدید کرتا ہے. غدار وہ ہے جو حق کے سامنے باطل کو حق سمجھتا ہے اور اپنی سستی شہرت کے لیے اس طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ اور آپ کی یہ دعا اس طرف اشارہ کرتی ہے. آپ کی عمر 20 سال تھی, شعیب علیہ السلام کی عمر شریف. آپ اپنے والد کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں, سگے پوتے ہیں. اور آپ کی امی جان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی امی جان آپ کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہیں. اور ایک روایت یہ کہ آپ کی والدہ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی امی جان جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی ہیں. آگے ہم حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کا ذکر کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں, یعنی بھتیجے ہیں. اور جس وقت ان کی قوم پر عذاب آیا تھا تو بیوی نے غداری کر دی تھی. قرآن میں ذکر ہے پورا, سورۃ التحریم آپ دیکھیے, جہاں حضرت آسیہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے اور ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے. تو وہاں پر دو عورتوں کی مذمت آئی ہے, ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کی, اللہ اکبر, اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, کیونکہ ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہر کے ساتھ غداری کی تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی اپنی اس باطل قوم کے ساتھ رہنا کو ترجیح دی حضرت لوط علیہ السلام کی صحبت کے باوجود. اور یہی کام نوح علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہ وہ اس طرف گئی اور قرآن کریم نے ان کی مذمت کو بیان کیا. اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی اور فرعون نے اتنا ظلم کیا, میں عرض کروں گا پھر جب ان کا ذکر آئے گا میری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا, تو اس میں میں ذکر کروں گا. تو سیدہ آسیہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام جب نکلے اپنی قوم سے, فرشتے ان کے پاس آئے, کہنے کا بس فوراً نکلو, آپ کی قوم پر بڑا دردناک عذاب آیا ہے, تاریخ میں ایسا عذاب کسی پر نہیں آیا ہوگا, کیونکہ ان کی حرکت بھی بڑی خطرناک تھی, بڑی بھیانک تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لے کے جانے چاہو, وہ نہیں آئی. آپ کی دو بیٹیاں آپ کے ساتھ گئی جو آپ پر ایمان رکھتی تھی, اس میں سے ایک بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی امی ہے. ایک قول کے مطابق, ایک قول یہ کہ دادی ہیں, ایک قول ہے کہ امی ہیں. تو آپ اپنے والد کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور اپنی والدہ کے طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں. تو آپ کے نانا لوط علیہ السلام ہیں اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف مبوس کیا گیا تھا اور 20 سال میں بالکل جوانی کے عالم میں آپ کو حکم ہوا کہ مدین کی طرف جائیے آپ. اور اہل مدین اور اہل ایکا کی طرف آئیے, دو قوموں کی, ایک قوم کو غرق کر دیا گیا, دوسری قوم کی طرف مبوس کیا گیا. صحابہ اکرام کی جماعت کہتی کہ تمام انبیاء میں یہ واحد نبی ہیں جن کو دو قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. ایک قوم کی طرف عذاب آیا تو پھر دوسری قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا. اور قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک سورۃ الاعراف میں کئی سورتوں کے اندر ہوا ہے. سورۃ الاعراف جو دعا ہم نے پڑھی ہے وہ سورۃ الاعراف سے پڑھی ہے. اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے ان کے نام پر ہے. مدین کا یہ علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث کیا گیا. آپ نے اپنی قوم کو جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ایک, اور بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. پس تم تیسرا کام, پس تم پورا پورا ناپ تول کرو. آپ کی قوم میں چند عادتیں تھیں. ایک عادت آپ کی قوم کے اندر یہ تھی کہ وہ نکڑ پر بیٹھے ہوتے تھے, جیسے ہمارے لوگ نہیں نکڑ پر بیٹھے ہوتے ہیں. صحابہ کو بھی حضور نے منع کیا کہ نکڑ پر نہ بیٹھو. انہوں نے کہا حضور ہم تھک ہار کے آتے ہیں تو آپ نکڑ پر بیٹھنے کی اجازت دیں, تو سرکار نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تم راستے کا حق ادا کرو تو پھر تم نکڑ پر بیٹھ سکتے ہو. کہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی خواتین عورتیں گزریں تو پھر تم نے نظریں نیچی رکھنی, کسی پر آواز نہیں کسنی تم نے, گزرنے والے پر, جو گزرے اس کو سلام کرنا ہے. راستے میں اگر تم دیکھو کہ کوئی چیز تکلیف دہ ہے, کوئی گزرنے والی سواری یا کوئی بندہ متاثر ہوتا ہے تو گپے شپے نہیں لگانا. یہ عادت ٹھیک نہیں. اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو یہ اضافی نیکی اس کے ساتھ کرو تو پھر تمہارا بیٹھنا جائز ہو جائے کہ خواتین اگر گزرے تو نظریں پھر تم نے نیچے رکھنی ہے اور گزرنے والے کو سلام کرنا ہے, وہ سلام کرے تو پھر جواب دینا ہے, اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز موجود ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا ہے. یہ ہے راستے کا حق. اس کو اگر ادا کر سکتے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ. آئیے میں اور آپ سے بات کرتا ہوں, آج جو گلیوں میں ہمارے نوجوان لڑکے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ اسلام اس تہذیب کو بیان کرتا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام روایات کو جو عبادات ہیں, روایات نہیں عبادات, یہ روایات عبادات ہیں, اس کو ہم زندہ رکھیں اور اس کی بہترین پریکٹس اور ایکسرسائز جو ہے ہماری یہ رمضان شریف سے ہی کرنی چاہیے ہم, کیونکہ اس میں نفس کمزور پڑ جاتا ہے, یعنی خواہشات مدھم پڑ جاتی ہیں بری اور نیکی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ یہ نکڑ پر بیٹھتے تھے, لوگوں کو غلط, مسافر کہتا تھا جانا مجھے ادھر ہے تو کہتے ادھر چلے جاؤ, مسافروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے, لوگوں پر آواز کستے تھے. یہ بھی بعض لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح سیٹیاں بجانا, کوئی گر جائے اس پر تالی کرنا, راستے سے جاتے ہوئے اگر کسی کو نقص پہنچ گیا تو او ہو قیقہ لگا کر ہنسنا, یہ ان کی عادات تھی جو قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی ہے. اللہ اکبر. انہی وجہ سے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ قوم بڑی بزنس, ان کا بزنس بہت بڑا تھا. یہ جب روانہ, ان کا بزنس جس طرح کے تفاسیر کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قوم اپنی جانب سے بہت طویل سفر کر کے ملک شام کی طرف سامان لے جانا, وہاں سے لوٹ کر آنا, یعنی مکہ کے قریب کے آثار تھے. یہ مکہ سے یمبو اور مکہ سے چلے یہ یمبو کی طرف, اور یمبو کے راستے یہ ملک شام پہنچتے تھے, عراق پہنچتے تھے, اور یہ پورا روڈ ان کا, اس جو راستہ ہے وہ ان کا, یہ ان کی تجارت کا تھا. اور یوں سمجھیے کہ اس دور میں یہ اربوں پتی لوگ تھے, بہت ہر بچہ سے لے کر بوڑھے تک بزنس ان کا. اور آج بھی دیکھیے دنیا یہ کہہ رہی کہ جناب بزنس کو آپ بڑھائیں, اچھی چیز ہے, لیکن اس میں خرابی کیا تھی؟ ان میں خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. قرآن کریم فرقان حمید نے حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو یہ پیغام دیا, اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ, ان سے کہیے کہ پس تم پورا پورا ناپ تول کرو, ڈنڈی نہ مارو ناپ تول کے اندر. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو کم تول کر چیزیں نہ دو, یا یہ کہ گھٹیا چیزیں لوگوں کو آلہ بتا کر کے, دیکھیں یہ بڑی قیمتی, اللہ کی قسم یہ تو بڑا اچھا ہے, آپ اس کو لے لیں, اس کی پریزنٹیشن یا اس کا ڈبہ یا اس کی پیکنگ بڑی اچھی بنا دی, باہر راشن کا بورا بہت اچھا بنا دیا اور اندر ڈال دی وہ چیزیں, کہ آپ لے جائیں. یہ ان کی ساری تخریب کاریاں تھیں جس کو سادہ ترجمہ ہے کہ خیانت تھی, کمٹمنٹ نہیں کرتے تھے, اور اسی پر ان کا بزنس چلتا تھا. حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ملاوٹ نہ کرو, گندم میں ملاوٹ ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہائے کرونا آ گیا. میں نے کہا سارے سندھ کا آٹا کھا لیا تم نے, لوگوں کا ستیہ ناس اور ناس نکال دیا, اور آپ کو کرونا پر اتنی ترس آ رہی ہے اور مسجدوں کی تراویوں کی آپ کو بڑی فکر ہے. ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کا یوم نہیں ہوگا, تراوی جو ہو سکتی ہے. تو شنٹو تیرے کو روکا کس نے ہے, تو تراوی پر دانت کیوں چبا رہا ہے, تراوی کو کیوں لا رہا ہے؟ مولا علی کا یوم اگر کرنا چاہتے تو کرو, اس کو تراوی پر آپ کیوں دانت چبا رہے ہیں؟ سنت نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. میں نے کہا شیعوں زبان بند رکھو, یہ جو تم سارا ڈانس کر رہے ہو تو یہ سارا شریعت کے مطابق ہوتا ہے کہ تم کلپ بنا بنا کر ڈال رہے ہو تو کہ تراوی سنت نہیں ہے اور ان کو کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو ایسے کلپ نہ کرو, ایسی باتیں نہ کرو. جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی آپ جو ہے کہ وہ پرواہ کرو, اور سوشل ڈسٹینس کی جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے مخالف نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ایس او پی کے اندر جو بھی ہو, جو اس کی شرائط کو پورا کرے وہ کرے, لیکن فرقہ واریت کو ہوانا دو. ہم نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ آپ کرو یا نہ کرو. بات ہوئی ایس او پی کی, ایس او پی کی جو پابندی کرے تو لہٰذا اس کو کرنا چاہے تو کریں. تراوی کے خلاف بک بک کرنے کے بجائے تم تو پہلے ہی بیزار ہو نمازوں سے, تو تراویوں سے تمہیں کیا فکر ہے؟ تو اس موضوع کو ابھی خیر ہم نہیں لیتے, لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کم تولنا ان کی یہ عادت تھی, کم تولنا, ملاوٹ کرنا. اگر کوئی ایک مجبور شخص مارکیٹ کے اندر آ جائے اور قیمتی چیز لے کر آ جائے تو اس کو کہنا ہے بھائی یہ تو بڑی گھٹیا چیز ہے. یعنی وہ اگر لائے 1000 روپے کی چیز تو اس پر بول لگائے گی 100 روپیہ, تو دوسرا دکان والا کہ نہیں نہیں یار 100 روپے تو بہت کم ہے, ایسا کرو 110 روپے لے. وہ کہ جی 1000 روپے کی ہے یہ. وہ تیسرا کہے بڑے آپ ظالم ہو یار, کیا کر رہے ہو آپ اس کے ساتھ, چلو ایسا کرو 112 روپے لے لو, اور اس کا پورا حال خراب کر دینا, اور اس کی قیمتی چیز کو جو ہے وہ برباد کر دینا, اور مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم قیمتوں کے اندر اس کو خریدنا. آج یہ نہیں ہو رہا, ہم نہیں کر رہی ہے. اب غور کیجئے اس چیز کو, یہ ہے وہ چیز. دعا ہم کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اگر تاریخ جمیل جیسا چاہیے تو پھر آپ دعا کراتے رہیے, لیکن اگر آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق حرمت اور عزت والا چاہیے تو پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ تعریف کس کی کرنی اور تعریف کس کی نہیں کرنی. میں طارق جمیل سے کہوں گا کہ گونگے آج ختم نبوت کے بارے میں کوئی جملہ بولو گے اخرس, گونگے شیطان کوئی جملہ بولو گے جس کے لیے تعریف کر کر آئے ہو, کچھ بولو گے, کوئی جملہ تمہاری زبان سے ختم نبوت کے لیے نکلے گا, اقلیت کے مسئلے پر جو یہ ناچ نچایا جا رہا کچھ ہوگا؟ نہیں نہیں ہم نہیں بولتے. پھر تم کو تبلیغ کرنا حرام ہے سامری, تمہیں حرام ہے تبلیغ کرنا. جب تم سب سے بڑی سچی بات جو رسول اللہ کی عزت اور اللہ کی عزت کی وہ نہیں کر سکتے, تو یہ جو بنیا بین بن کر جناب جو ہے کہ تم ایسے, نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو سمجھے کہ جیسا اسی کی ماں مری تھی, اور ایسے آگے پہنچ کر آج نواز شریف کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, سب چور ہو گئے, عمران خان صاحب اچھے ہو گئے, واہ 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 واہ. ان کے چیمپئن جناب جو, اب تو تبلیغی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ, اب میں کیا لفظ کہوں, کیا ہمارے متھے لگا. میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھا رہے تھے ہم پرانے زمانے سے. ظہیر علی خان ادھر سے کہہ رہے ہیں زندیق ہے. میں نے کہا یہی کہہ رہے تھے ہم آپ کو, جو صحابہ کو گالی دے وہ زندیق ہی ہے, جو امام حسین کو پاگل کہے وہ زندیقی ہے, جو یہ کہے کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے. آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہم سے مناظرے کے لیے آ گئے تھے اس زمانے میں کہ نہیں طارق جمیل نے صحیح بات کی, توریت اللہ کی کتاب نہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, پوری زندگی پڑھتے رہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ, اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, توریت زبور, اور وہ تقریر میں کہہ رہا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں, زبور اللہ کی کتاب نہیں, انجیل اللہ کی کتاب نہیں. نیٹ پر جائیے پڑھی ہوئی, قرآن اللہ کی کتاب, آسمانوں کی کتاب. لیکن آج زرولی صاحب زندیق کہہ رہے ہیں, مینگل صاحب اسے زندیق کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا اسی وجہ سے یہ آواز ہم پہلے لگا رہے تھے کہ اس کو اگر آپ شامل کریں گے تو یہ وہ ملا فضل ہے جو اکبر کے چرنوں میں بیٹھتا تھا, اس کے سامنے وہی کام کرنا پڑے گا جو حضرت سرکار مجدد الفسانی نے کیا تھا, جس کو اقبال نے سلام کرتے ہوئے فرمایا ہند میں وہ سرمایہ ہے ملت کا نگہبان, اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار. کیا دشمنی تھی حضرت سرکار مجدد پاک کی ان کی. اگر آپ اس بات نبوت کتاب نہیں لکھتے آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب خطوں کے ذریعے دیتے نہ، وہ آپ کے خطوط ہی تو ہیں جو مکتوبات، مکتوبات کس کو کہتے ہیں عربی میں، خطوط کے کہتے ہیں، ان خطوط کے ذریعے اگر آپ اصلاح نہ کرتے تو آج کے بر صغیر میں میرے اور آپ کے ماں باپ مسلمان رہ پاتے؟ سب دین اکبری کے پیچھے چلے جاتے. تو لہذا میں تحسین ضرور کروں گا کہ الحاد کی نفی ہونی چاہیے. یہ مار دھاڑ کے نہیں، قتل و غارت گیری کے حوالے ہم نہیں ہیں، پہلے بار بار عرض کر رہے ہیں ہم اس کو، لیکن نہیں عن المنکر ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت ہو تو نہیں عن المنکر بھی ہو. طارق جمیل، جب نیکی کی بات کرتے ہو تو برائی کی مذمت میں سب سے بڑی برائی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لوگ اگر برے کو برا نہ کہیں، برائی کو برائی نہ کہیں، تو وہ دعا بھی کرتے رہیں گے ان کی داڑیاں گز یا سفید بھی ہو. مفہوم اور مراد اور معنی اس کا یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا کہ جن کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ حق کو حق کہیں اور برے کو برا کہیں. تو لہذا یہ کیونکہ کرنٹ ایشو چل رہے ہیں اور ان کے چمچے جو ہیں وہ فیس بک پر بھی فلانے پر بھی، میں نے کہا چلاؤ یہ تو فیس بک کی زندگی ہے، دو دن کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے، ایک دن سب گالی دے رہے ہیں، دوسرے دن اس کی تعریف ہو رہی ہوتی. لیکن یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہے کرامن کاتبین کے پاس، اور اسی پر قبر کے اندر حساب ہوتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے استادوں کے نام پر اٹھائیں گے، تمہارے پیشواؤں کے نام پر اٹھائیں گے. تو یہ دو چیزیں تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایسی قوموں کا ذکر آئے گا تو ایسے آثار تو ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی جو انبیاء کے راستے پر چلے وہ پائے جاتے ہیں. قوم لوط اور قوم سمود اور قوم شعیب جیسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنا ہے، اور کچھ شعیب علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے صالحین بھی ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی ہے. حضرت لوط علیہ السلام جیسے جرت والے لوگ جو سب کچھ قربان کریں اور اللہ کی بات کریں، ایسے بھی ہوتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی ہے. تو اس زمن میں ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس طرف آ جاتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب یہ بات کی گئی، آپ نے یہ بات کی کہ دیکھو کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، دالوں میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ، اور دکان کے اوپر ہم لکھتے ہیں واللہ خیر الرازقین. تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی حوث کو کم کرنا ہے. وہ جو شیطان کی بات آئی نبی، انہی باتوں کے ذریعے نا، ان نیک باتوں کے ذریعے ہی تو ہمارے لیے ذخیرہ مطالعہ آئے گا کہ شیطان تمہیں رزق کے ختم کرنے کے پیچھے لائے گا. روزمرہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نہیں بولنا ورنہ رزق چلا جائے گا. حضور نے فرما حق بولو اور حق پر قائم رہو، حق پر لوگوں کو جمع کرو، اس سے نہ موت قریب آئے گی نہ رزق بھاگے گا، وہ لکھ دیا گیا ہے. نہیں مل رہا تو ایسی لکھا گیا تھا، مل رہا ہے تو ایسی لکھا گیا تھا، نہیں کم مل رہا ہے یہ بھی آزمائش ہے، زیادہ مل گیا یہ بھی آزمائش ہے، کسی کی 2 کروڑ کی گاڑی ہے یہ بھی آزمائش ہے، کوئی پیدل یہ بھی آزمائش ہے، سب اللہ کی نظر میں ایک ہے، اہم وہ آزمائش کی صورت کے اندر. آگے ذکر آئے گا اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو اتنی فراوانی دی تھی قوم شعیب کو کہ سبزہ ہی سبزہ تھا. وہ کہتے تھے یار یہ سبزہ اور یہ مال اور یہ مزے اس لیے ہے کہ ہم اپنے باپ کے دین پر ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ فراوانی اس لیے دی گئی تھی ان کو کہ اس میں اللہ رب العالمین انہیں آزمائے، کیونکہ بندہ مجبوری میں تو رب کی طرف بھاگتا ہے، لیکن جب سہولت اور مستی اس کو چڑی ہوئی ہو اور مستی اس پر آئی ہوئی ہو تو اس وقت کیا اس کے سامنے حق واضح ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے اس طرح گویا کہ جانچا جاتا. اور مومن وہ ہے فراوانی بھی ہو تو کہتا ہاذا من فضل ربی، اور مصیبت آ جائے تو کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی دونوں صورتوں کے اندر وہ اللہ کی طرف جاتا. اگر اس کو مال متاع بنگلے گاڑیاں مل جائے، کوئی کہے جی بڑا مال آ گیا، وہ کہتا ہاذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میری اس میں کوئی استطاعت نہیں. اور نقصان کی طرف آ گئے تو وہ کہتا نہیں جی اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے صالح بندے وہ ہوتے ہیں جن پر جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. لیکن یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم آزمائش کو دعوت دیں، استغفر اللہ، اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا. ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم تو یہ کہیں گے واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین. یا اللہ ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، ختم نبوت کے خلاف بغاوت کرنے والے ان ظالموں کے مقابلے پر تو ہماری مدد فرما. اب دیکھیے یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب، تو ان کے جو کچھ لوگ بڑے بیپاری کیونکہ نیچے ایجنٹ چھوڑتے ہیں، تاکہ وہ مارکیٹ کو اٹھاتے بھی اور بٹھاتے بھی ہیں. تو انہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ شعیب کی بات, حضرت شعیب علیہ السلام خود بہت بڑے تاجر تھے, خود اللہ نے آپ کو بہت مال عطا فرمایا تھا, بہت مالدار اور عیالدار آپ تھے, یعنی یوں تو آپ کی بیٹیاں تھیں, اس لیے کہ آپ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں, کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی شہزادی سیدہ صفورہ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد پاک کے اندر آئی. اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام بہت ضعیف ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بنائی چلی گئی تھی. ہمارے علماء نے یہ سوال کیا کہ آنکھوں کی بنائی جانا یا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو ہے کہ وہ بظاہر بیماری کا آنا یہ انبیاء کے لیے ہے, تو اس کا ایک بڑا بیلنس جواب ہمارے علماء نے دیا, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی دلیل ہیں, اگر ان میں کوئی ایسی چیز آ جائے گی تو لوگ اگر ان سے گھن کھائیں تو لوگ بھاگ جائیں گے. تو اس کا معنی یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے تو ایسی چیزیں ان کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن اعلان نبوت کے بعد اگر یہ چیزیں آ جائیں تو یہ پھر وہ عصمت سے اور ان کے کمال سے مانے نہیں, کیونکہ ان کی شان واضح ہو چکی ہوتی ہے, ان کی کرامت واضح ہو چکی ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے ہدایات واضح ہو چکی ہوتی. تو بعثت سے پہلے یہ کبھی نہیں ہو سکتا, اعلان نبوت سے پہلے کبھی نہیں کہ نبی کی بصارت بہت کم ہو گئی یا جناب کوئی بیماری لاحق ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا, بعثت کے بعد ہوتا ہے, اور بعثت کے بعد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی رسالت ظاہر ہو گئی, پھر جو ان کی امت ہے ان کے لیے جب ایسے مراحل گزریں گے تو کیا تعلیم ہوگی صبر کی, کیا تعلیم ہوگی استقامت کی, کیا تعلیم ہوگی آزمائش کو سمجھنے کی, تو وہ ان کی ذات مبارکہ کے اندر ہوتا ہے کہ جناب اس کے ذریعے یہ تمام باتیں واضح کی جاتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو وہ مان گئے, تو ان کے بڑے بیپاری آ کر کہنے لگے شعیب کی بات سنتے رہو گے تو کنگلے ہو جاؤ گے تم, اب وہی شیطان والی بات, تم نے اگر کم تولنا چھوڑ دیا, دالوں میں پتھر ملانا چھوڑ دیا, آٹے میں کچرا ملانا چھوڑ دیا, چاول میں گندگی ملانا چھوڑ دیا, اور یہ اگر اس طرح ہوا تو تم تو پھر جو ہے خالص چیز اگر بیچو گے تو پھر تو زیادہ مال جائے گا, نفع اتنا نہیں ہوگا, تم بھکاری ہو جاؤ گے. یعنی آپ دیکھیں وہی بات جو مجھے اور آپ کو نبی پاک نے سمجھائی کہ شیطان اس کا, حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے, تم جمو, زیادہ ہونا کمال نہیں, تھوڑا ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے, یہ کمال ہے. بہت زیادہ مال آ جائے, مجھے ایک بندہ اس دوران ملا جو آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے, اور اللہ نے ان کو بہت مال دیا, اور کہا گیا کہ جناب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ 10 ارب روپے میرے پاس تھے, 10 ارب کا مالک تھا, اور اس دوران شاہ صاحب میرے 3 ارب سے 3.5 ارب کا نقصان ہو گیا. تو میں ایک فقیر سے آدمی میں ان کو کیا کہتا, یہی نصیحت ہے جو میرے اور آپ کے لیے یہ میں نے ان کے ذکر کی, لیکن اس بندے سے مجھے دیکھے علم بڑی پیاری بات, انہوں نے کہا دیکھے یہ حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد پھر میں چیزوں کو ختم کر دوں گا, سب کے لیے مشورہ نہیں جو ان کے جذبات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, بس تھوڑا بہت جو اپنا سیٹ اپ ہے کہ میرے آمدنی ہو جائے, اتنے پھیلاوے کے بعد جو میرا دل ادھر رہتا ہے, لیکن یہ لاک ڈاؤن اور یہ کورونا وائرس کی شر میں خیر ہی آیا کہ پتا چل گیا مجھے کہ میں جہاں بھاگ رہا تھا تو میں تھا کہاں کے لیے اور بھاگ کہاں رہا تھا. تو اس نقصان نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ دل اب کسی کی جس کی پناہ میں جا رہا ہے وہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا, تو اس شر کے اندر میرے لیے خیر تھی. تو یہ دیکھیے آپ, اصل چیز ہے زیادہ ہونا کم ہونا اپنی جگہ پر ہے, دل آپ کا مطمئن ہو جائے, قناعت جس کو حضور نے دعا فرمائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام, وتؤمنوا بلقائك وترضى بقضائك وتقنعوا بعطائك, جو تو نے فیصلے کی اس پر راضی ہو جاؤں, اور جتنا تو مجھے دے اتنے پر میں سیر ہو جاؤں. یا اللہ مجھے نفس کی سیر عطا فرما کہ وہ بھر جائے. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع. یا اللہ مجھے ایسی خواہش نہ دے جو بھرتی نہ ہو, مجھے ایسی خواہش دے جس کی تکمیل ہو جائے, بس یہ اصل ہے, یہ شعیب علیہ السلام کے بعد اور حقیقت بھی ہے. اب آپ دیکھیے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے, کہہ رہے آپ بڑے پارسا ہیں, میں نے کہا ہم پارسا نہیں ہیں, ہم آپ کی طرح ہی عام لوگ ہیں, کوئی پارسائی کا بزرگی کا دعویٰ نہیں, لیکن سیدھا راستہ یہ ہے, سیدھے راستے کو پڑھیں گے بولیں گے سمجھیں گے تب تو ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے میں اور آپ. تو لہٰذا اسی لیے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے اور اپنی ہدایت کے سب سے پہلے خود کو مخاطب کیا اور پھر اپنے دوستوں تک وما علیہ الا البلاغ کے تحت پہنچانے کی نیت سے جو طریقہ ہے کہ ایک آیت کیوں نہ ہو وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو اس زمن میں یہ بات کی جا رہی ہے. بات کو سمیٹتے ہیں, یہاں پر حضرت سیدنا شعیب علیہ نبی علیہ السلام نے وہ کہنے لگے, آپ ہمارے ساتھ یہ کام کیوں نہیں کرتے, اس میں بڑی بھلائی ہے. آپ نے فرمایا اگر اس میں بھلائی ہوتی تو یہ کام میں خود کرتا, اور فرمایا کہ جو میں خود کرتا ہوں اسی کا مشورہ میں تمہیں دوں گا. اور نبی پاک کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ السلام. حضور فرمایا مومن تم میں وہ نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا. حال یہ ہوا کہ جب وہ بڑے ڈھیٹ بن کر ہوئے تو ایک قوم پر تو عذاب ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل نے آ کر یا زمین پر ایک چیخ اور چنگاڑ کی آواز آئی, اور وہ اپنے گھروں کے اندر بڑے مزے سے سو رہے تھے کیونکہ بڑے بڑے بزنس مین تھے, بڑے بڑے ان کے مکانات تھے, سہولیات ساری تھی, خدام خدامائیں ان کے پاس تھی. ایک عذاب اللہ اکبر ان کی اس نافرمانی پر, کم تولنے پر, لوگوں کا مذاق اڑانے پر, راستے پر بیٹھے کر مسافروں کو دھوکہ دینے پر, کسی راستے والے کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی ہیلپ اور مدد کی طرف پہنچنے کی بجائے اس کا ہنسی اور اس کا ٹٹا کرنا اور اس کا مذاق کرنا, اس کا مذاق اڑانا, یہ کرنے کے حوالے سے جو ان کی حرکت تھی, اس پر عذاب آیا کہ جو وہ رات کو بڑے سکون سے سو رہے تھے اور ایک چیخ اور چنگاڑ کی آواز آئی اور اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ختم ہو گئے ساری بستی. یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ روزانہ مکہ والے وہاں سے گزرتے آتے جاتے تھے, تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تم خود جانتے ہو یہ قوم ختم ہو گئی اور تم سے زیادہ رئیس تھی. کیوں ختم ہوئی؟ کیا غلط عادت ان کے اوپر تھی؟ کیا سزائیں ان کے اوپر تھی؟ کیا غلط عادت کردار ان کا تھا جن کی وجہ سے یہ سزا دی گئی؟ اور ایک جو اصحاب ایکا تھے, جو بہت ان کا بھی معاملہ اسی طرح کا تھا, ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے معاذ اللہ گرمی کا عذاب آیا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے جہنم کا منہ کھول دیا گیا ہے زمین کی طرف, ایسی آگ تھی. جو ان کے ٹھنڈے چشمے بہتے تھے نا وہ ابلنے لگے گرمی سے, وہ پانی پی نہیں سکتے تھے الگ سے کیونکہ پانی پیئے تو منہ ان کا جل جائے, اندر سے کلیجہ پھٹ جائے. یہ ان پر گرمی کے آثار, اللہ اکبر, گرم پانی اس عذاب کی وجہ سے اس طریقے سے ہوا. وہ ہمارا ایک تھا ڈیم بنانے والا کہ پانی ختم ہو گیا, ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ. میں نے کہا بڑھاپے میں تو بک گیا. وہ معذرت کے ساتھ میں اس ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, بات ٹھیک نہیں لیکن وہ کہتے ہیں گندگی کھانی تو پھر ہاتھی کی کھاؤ نا. تو وہ ہمارا ایک بڑا سرما تھا اور بیچارہ اتنا مخلص اور حاتم تائی بنا ہوا تھا اور ہر مسجد میں ہر جگہ پر پہنچا ہوا تھا. اپنے ناناؤں سے بھی اس نے برطانیہ میں ایک چیک پکڑا ہوا ہے اور وہیں پر بک گیا آسیا کا سودا کر کے. میں نے کہا فیصلے تو قبر کے اندر ہوں گے اور حشر کے اندر ہوں گے. پانی کا ایک ڈراما بنا تھا پورا. پھر وہ تو اس وقت کے مفتی اعظم بھی بن گئے تھے اور مفتی اعظم بن کے کہہ رہے تھے قربانی کی کھالوں کا پیسہ بھی ادھر ڈالیں. اگر آپ کو یاد ہو بچے صرف دو پیدا کریں. میں نے کہا آپ کے پانچ ہیں, آپ ہی کے ہیں کیونکہ آپ تو فیصلہ عطا فرما رہے ہیں دو. ہم نے کہا دو کیوں؟ جنہوں نے دو یا ایک کیے تھے آج وہ یورپ کے اندر چیخ رہے کہ جناب بچے پیدا کرو. میں نے کہا یہ مسلمانوں کی تعداد ہی ہے جس سے آپ کے پیشوا روحانی پیشوا مرزائیوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یہ مسلمانوں کی اکثریت ہی کی وجہ سے ہوا نا یہ, اور ہوگا. کہنے کہ پڑھاتے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ان کی نہیں ریاست کی ذمہ داری ہے. کھلاتے تو کچھ بھی نہیں, ہم نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے. صحت تو کچھ بھی نہیں, ہم نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے. وہ کریں جو الٹے سیدھے کام کرونا کے دوران جو آپ کر رہے ہیں نا, اس کو چھوڑیں آپ اور وہ کریں جو کرنے کے کام ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر تم پر فخر کروں گا. سرکار نے فرمایا نکاح کرو تو پھر ایسے خاندان میں کرو جس خاتون سے تمہاری اولاد کی کثرت ہو. بچے اگر پانچ ہیں تو جناب ان میں وہ بچہ ڈاکٹر بھی ہو, حافظ قرآن بھی ہو, انجینئر بھی ہو, حافظ قرآن بھی ہو, عالم دین بھی ہو, دین کا محافظ بھی ہو, اخلاق کا پابند بھی ہو, تاکہ ہر شے پر اس کی اپروچ ہو. تعلیم کے نظام کو فروغ دیا جائے. ایک چیز اگر صحیح نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے, اس جو اگلی چیز ہے اس کی درستگی کا سامان کیا جائے. کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کی قوم پر کم تولنے کی وجہ سے اور ملاوٹ کی وجہ سے اتنا شدید عذاب آیا کہ گرمی اتنی سخت ہو گئی کہ ان کے میٹھے پانی کے ٹھنڈے چشمے ان کے لیے وبال جان ہو گئے، وہ اس کو پی نہیں سکتے تھے، پیئیں تو مر جائیں گے، یہ حال ہو گیا. میرا جسم میری مرضی بھی آج کل نقاب لگا کے پھر رہی ہیں. میں نے کہا یہ حال ہوتا ہے پھر، میں دوپٹہ کیوں پہنوں، میں نقاب کیوں کروں؟ تو میں نے کہا وہ تو کرنا پڑ گیا، اتنے چھوٹے سے وائرس نے تمہاری عقلیں ٹھکانے لگا دیے تو منہ چھپا کر تم نے پھرنا پڑا نا. تو اس کے کچھ ایک تقاضے ہیں، جس طرح ایک بدن کو نقصان پہنچنے کے تقاضے ہیں، اس طرح کچھ روحانی تقاضے بھی ہیں. اور جب ہماری مسلمان بہنیں اور مائیں اللہ ان کو شرف و عزت سے نوازیں، جب وہ اپنی آزادی رائے کو پورا اختیار کرتے ہوئے، جب وہ جو ان کی فطرت اور نسوانیت فطرت کا جو ان کا عین تقاضا ہے حیا، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میری بہنیں اگر برقع پہنے، میری مائیں اگر برقع پہنے، اسکارف پہنے، تو اس پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر کیوں؟ میں کوئی تبرع نہیں کر رہا، الزام نہیں لگا رہا، ایک بات عرض کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے فرانس کی ایک رپورٹ آئی تھی نا کہ 32% عورتوں کے اوپر ان کے شوہر ظلم کرتے ہیں. میں نے کہا کوئی میرا جسم میری مرضی، کوئی ایک پروٹیسٹ اور احتجاج ذرا وہاں ایفل ٹاور کے نیچے ہوگا جمع کر کے لائیو ذرا دکھائیں کہ جناب عورتوں کے حقوق کے لیے تو مرض کون سا اور پھکی کون سی ہے، یا یہ دنیا سب جانتی ہے کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں. اعتزاز حسن کچھ دن پہلے ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان نے مولویوں کو قریب بٹھا کر بڑی عزت دی، ان کو تو ہٹاؤ. میں نے کہا بوڑھا ہو گیا اعتزاز، تجھے تو قلوب اللہ بھی نہیں آتی، تیرے گردن میں تو وہ لعنت آج بھی پڑی ہوئی، ویڈیو وائرل کرتی ہے، زرداری صاحب کے قریب بیٹھ کر نعرے لگا رہا، اس کے نعرے بڑے لیکن قلوب اللہ پڑھنے لگا تو وہ بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا تو شرم کر اعتزاز حسن، شرم کر، پہلے تو نمازیں پڑھتا ہے، تجھے تو قلوب اللہ نہیں آتی، یا تو جو بچہ ابھی ختمہ کر چکا ہو نا اس کو بھی یہ باتیں یاد ہو جاتی ہے، تو بوڑھا ہو گیا ہے، ہم نے تمہیں ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا، تو ٹانگ گھس کے زمین سے چل رہے ہوتے ہو. تو الحمدللہ صدر پاکستان نے جو بات کی وہ درست بات کی ہے، جن کی سنی جاتی ہے. تم جیسے مذہب اور وطن اور دین فروشوں کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ خیر یہ وہ قرض ہے جو بار بار آتے ہیں تو ہم لائیو پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو ایک ظاہر سی بات ہے فریڈم آف اسپیچ کے تحت تو بات کرنی چاہیے، کیا آر جی ایس میں بات کرنی چاہیے، کوئی ریمارکس تو دینے چاہیے. جب تم نے جو ہے کہ چینل پر کھڑے ہو کر علماء کے بارے میں یہ کہہ دیا کھل کر کہ جناب وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں اہربائی میں کہ مولویوں کو صدر پاکستان نے ساتھ میں بٹھا کر بڑی عزت دی، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کیا سینیٹائز کریں گے مسجدوں کو، یہ تو ان کا امام پیسہ کھا جائے گا. ابے تم سب سے بڑے چوروں کھانے والے، تاریخ ہے، چیف جسٹس چیخ رہا ہے کہاں گئے پیسے. آؤ اعتزاز حسن کبھی زندگی میں نماز پڑھی مسجد میں تم نے؟ وہ تمہاری بہن تو مر گئی، اس کا فوٹو انڈیا سے آیا تو وہ مورتیاں اپنے سر پر اٹھائی ہوئی تھی، وہ مر گئی، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پر پروگرام کرتی تھی. میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ آؤ مسجدوں میں آؤ ذرا دیکھو، اس وقت ایس او پی پر اگر کہیں بالکل کہیں اگر اس کا ہو بہو اگر اس کو فالو کیا جا رہا ہے تو وہ مساجد اسلامیہ ہیں. صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے کچھ دن پہلے باقاعدہ خود انہوں نے سروے کیا، جو ٹی وی نے چلایا راول پنڈی کے اندر، اور خود انہوں نے یہ کہا اور پھر اپنے ٹیوٹ پر انہوں نے لگایا، اور اعتزاز حسن کا تو وہ حال ہوا، زندگی بھر جن بادشاہوں کے ٹکڑے کھائے تھے عارف علوی صاحب نے مسجد کا فوٹو لگا کر ان لبرلوں کا جنازہ نکال دیا. غلطی مانو اپنی کہ مذہبی طبقہ متشدد نہیں، یہ قانون کو فالو کرنے والا ہے، شے تم فکری دہشت گرد ہو، فکری دہشت گرد تم ہو جو اس قسم کی دل خراش بات کر کے معاشرے کے اندر اس قسم کی باتوں کو پنپانے گویا کہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، اور وہ باتیں پھر پنپتی ہیں اور پھر اس پر خدا نہ کرے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، جس کی علماء اجازت کبھی نہیں دیتے، ہاتھ میں لے لیتا ہے اور ایک ہنگامہ ہوتا. تم فکری دہشت گرد تم ہو جو اجماعی طور پر ایک عقیدے کے مقابلے پر کھڑے ہو کر دل آزار جملے بولتے ہو ان کے لیے. علماء کی توہین کی ہے آپ نے، یہ جملے کہے ہیں، تو لہذا بڈھے تیرے بارے میں یہ بات کی جا سکتی ہے، تم تو چل بھی نہیں سکتے، تمہیں تو استنجا تک کی تمیز نہیں، قل اللہ تو پڑھنا تجھے نہیں آتا ہے، نام تیرا اعتزاز ہے، اعتزاز کا معنی جانتا ہے کون سا صیغہ ہے یہ؟ تو کوئی جان پون ٹون یہ یا مرزا کی جس کی طرفداری کرو تو اس کے نام پر کوئی اس کا مرزا کا کتا کلب مرزا اس قسم کے نام رکھو تاکہ اس کا ترجمہ تم سمجھو کہ وہ کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دیکھیے تو یہ فریڈم اور اسپیچ کے تحت ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں اور یہ کرنی چاہیے, کیا حرج ہے؟ بالکل سہولت کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اب آپ غور کیجئے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ ذکر ہے, نہ ہمیں کوئی بلڈ پریشر ہے اور نہ شوگر ہے, لیکن جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اور اعتزاز جیسے لوگوں کو چٹکی بھرنے میں ذرا مزہ بھی آتا ہے کہ ان کو پتا چلے اب اعتزاز تقریر تو علماء پر جچتی ہے, تیرے کو تو ڈھنگ سے اردو بولنا نہیں آتی, تو لہٰذا ان کو نہ چھیڑ جو اڑتی چڑیا کو ہلدی لگا دیں, ان کی فصاحت کے سامنے نہ آپ. اب آپ آئیے, اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے, وطن پاکستان پر اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے. شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے, آپ کی روح ہماری طرف یقیناً متوجہ ہوگی کیونکہ جس درد کے ساتھ جس تکلیف کے ساتھ حق کی بالادستی کے ساتھ آپ نے ایک کام کیا, تو جو قوم پر عذاب آیا تو اعاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے جو چشمے تھے وہ ابلنے لگے گرمی سے, اور گرمی اتنی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں بھاگے تو گھر اس سے زیادہ گرم ہو گئے. اور گرمی کا یہ حال تھا کہ وہ ساری قوم اس قدر جس کی تعداد 100,000 کے قریب بتائی جاتی ہے اس علاقے کے اندر جو لوگ موجود تھے, نہ ان کو گھر میں سکون آیا نہ باہر سکون آیا. اب جب ان کے خاتمے کی بات آئی, اعلی یعذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. ایک بادل آیا دور سے اور اس میں کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی تھے, وہ سارے دوڑے اس بادل کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے کہ ہم اس بادل کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں امن مل جائے گا. وہ بادل نہیں تھا, وہ جہنم کی آگ لے کر آیا تھا اللہ اعوذ باللہ. اور جیسے اس کے نیچے ساری قوم آ کر کھڑی ہوئی, یہ مکہ کے قریش مکہ اس بات کو جانتے تھے, اس لیے قرآن نے ڈسکس کیا سورہ آراف میں کہ تم جانتے ہو وہ کیسے مرے ہیں. تو جیسے وہ بادل کے نیچے آئے تو اوپر سے آگ برسنا شروع ہوئی, اور آگ ایسی برسی کے سارے جو تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے, ختم ہو گئے. کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ ڈیڑھ بن چکے ہیں اور پلٹتے نہیں, تو آپ نے دعا فرما, اللہم ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یہاں سے پتا چلا, یہ دعا بات کو ختم کرتے ہیں کہ دعا ہمارا اصل موضوع تھا اور اس کے ضمن میں اس کے تاریخی پہلو. یہاں سے پتا چلا کہ جب دل دکھ جائے اور ٹوٹ جائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے حق اور حیا کے ساتھ لوگ اس کا جنازہ نکال رہے ہوں, لوگ اس پر ظلم کر رہے ہوں, تو پھر اس وقت اللہ کے حضور زبان شکایت دراز کرنے اور اس کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے جذبات تو دل میں نہ جانے کیا کیا امڈ آتے ہیں, لیکن اس کو کس طریقے سے کس سلیقے سے کس ادب سے جو اس کی بارگاہ کے شان نشان ہے کس طریقے سے اس کو بیان کرنا ہے. اس دعا نے یہ کہا. شعیب علیہ السلام, میں نے تو تھوڑی سی بات کی, آپ اندازہ لگائیے چھوٹے موٹے ایشو ہمارے لیے ایک قیامت کا منظر ہوتے ہیں, تو حضرت شعیب علیہ السلام پر کتنی بڑی یہ سختی تھی. اور حال یہ ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کس انداز میں کی, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق, اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری سخت دل لالچی حریص اور حق کو دیکھتے ہوئے باطل کا سودا کرنے والی, سچ کو دیکھتے ہوئے فریب کی طرف دوڑنے والی اس قوم کے درمیان تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما, وانت خیر الفاتحین, اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت شعیب کو نجات عطا فرمائی اور فیصلہ ہو گیا اور اس قوم کے اوپر عذاب آیا. اللہ وطن عزیز پاکستان کو ہر گرم ہوا سے محفوظ رکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو مل کر اس ملک کو سنوارنے کی, اس سے ترقی دلانے کی, امن کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, اللہ رب العالمین اس کی سیاسی ڈھنگ سے حل ہٹ کر کہ جب اس کی جماعت میں ہو تو پاکستان یاد آ جائے, اپوزیشن کے اندر ہو تو پاکستان یاد آ جائے, حکومت میں ہو تو پھر اپنے یاد آ جائیں, ایسی دوغلی پالیسی سے اللہ اس قوم کو بچائے. اللہ رب العالمین اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے سب ہلالی پرچم کو اللہ رب العالمین جل والا ہمیشہ آزاد فضا کے اندر سربلند رکھے. مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں اللہ رب العالمین تمام پر رحم و کرم فرمائے. کرونا وائرس کی جو یہ وبا چل رہی ہے وزیر اعلیٰ چل رہی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا واقعتاً اس سے ساری امت کو محفوظ فرما دے، اور واقعتاً جو ڈاکٹرز ہیں، جو پولیس ہیں، جو رینجرز ہیں، جن کو ہم صبح شام سڑکوں پر کھڑے ہوا دیکھتے ہیں، لوگوں کو ماسک کی تلقین کرنا، لوگوں کو اس وائرس کے حوالے سے اویئرنیس دلانا، ہم روڑوں پر دیکھتے ہیں، پولیس کو دیکھتے ہیں، رینجرز کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں جو اپنی تقاریر کے اندر، مسجدوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر اس قوم و ملت کی بقا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر ایس او پی کا نظام ہوا، اعتزاز حسن تو علماء کو کہتا ہے یہ متشدد ہے، ہم اپنی صفوں میں کبھی دوری کے قائل ہی نہیں، تعلیمات، لیکن استراری اس صورت کے اندر علماء نے اسٹیپ ڈاؤن کیا اور استراری کیفیت کے اندر صفوں کے اندر فاصلہ کیا، تو پوری دنیا یہ دیکھیں کہ مذہبی طبقہ ایکسٹریمسٹ نہیں، ان میں توسو کتنا ہے، تحمل کتنا ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ وبا آ چکی ہے، تو علماء نے اس پر سوچ بچار کر کے کہ نمازوں کا بھی تحفظ ہو اور وطن بھی بچے، لوگ بھی بچے، اور یہ وبا پھیل کر معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے وطن کو بہت بڑا نقصان ہو، کیونکہ پاکستان کو نقصان، دین اسلام کو نقصان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں صفوں کے درمیان ڈسٹینس آپ دیکھتے ہیں، تین تین فٹ کا، چھ چھ فٹ کا فاصلہ ہے، تو یہ تمام چیزیں یقیناً اللہ رب العالمین ان پولیس کو، ان رینجرز کو، ان علماء کو، اور بالخصوص ان ڈاکٹرز کو جو باقاعدہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر، اور ڈاکٹرز کے ساتھ مین چیز ان کا جو عملہ ہے، جو براہ راست ان کے ساتھ ہوتا ہے نرسنگ کے اندر اور بالکل سامنے ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اس کے اندر، جس نے ہم نے کئی جگہ پر گلگت کا سنا، ادھر سنا، ادھر سنا، جناب جو ہے کہ وہ کئی لوگ اس کا شکار بھی ہوئے اور دنیا سے گئے، جو جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان صاحبان ایمان کو اللہ درجہ شہادت اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور ڈاکٹرز اور یہ محکمے جو کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو اس کا بہترین اجر دے، اور واقعتاً جو مدبر سیاستدان ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، وطن سے محبت کرنے کے حوالے سے کرتے ہیں، تو دعائیں سب کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین جل والا اس امت پر خاص فضل و کرم فرمائے، اور شعیب علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے اللہ مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، ہمیں بچوں کو شروع سے امانت اور عدل کی عادت ڈالنی چاہیے، انصاف کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ گھر ہی سے بچہ لالچ کی طرف، ہوس کی طرف، چوری کی طرف، اور بے اعتدالی کی طرف، ناانصافی کی طرف وہ چلتا ہے۔ ماں باپ اگر اس کی باہر کی شکایت کو اگنور کرنے کی بجائے اس پر اس کی ایک جائز سرزنش کر کے اس کی اصلاح کے لیے اگر کام کریں، تو یقیناً ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، اور معاشرہ درست الحمدللہ ہے، پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چند لوگ ہیں جو سیاسی پشت پناہی پر اس قسم کی معاملات کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، اور اکثریت ایسی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے بازاروں کو آباد رکھے، اللہ ہماری سڑکوں کو آباد رکھے، ہماری مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور جو طبقہ زندگی کے جو لوگ صف اول میں آ کر کوشش کر رہے ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ اسلام کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پر نادم ہونے کی توفیق دے اور ہمیں سچا مسلمان بنا دے۔ ہم اگر سچے مسلمان ہو گئے، نمازوں کے ہم پابند ہو گئے، جس کی نماز گئی اس کا دین گیا، اگر ہم نمازوں کے پابند ہو گئے، اللہ کے حضور جمع ہونے کے پابند ہو گئے، ہم خود دل سے نیک ہو گئے، تو یہ آزمائشیں میں اللہ رب العالمین ہمیں صبر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا پابند کریں، نمازوں کا پابند کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا پابند کریں، بازار میں ہیں تو پورا تولیں، اخلاق سے بات کریں، اللہ ہی رزق دے گا، اس پر کامل بھروسہ کرنے کے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ان تمام کی توفیقات عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بیٹھ کر یہ تانے زنتے ہیں، وہ بڈھا انور مقصود دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود یہ چارانے کا صدقہ کسی کو نہیں کرتے، ہی ان کے آئے دن جو ہے وہ فنکار بیچارے کس موت مر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی بیچاروں کو پھر مسجد کے مولوی کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ بھی مسجد کا مولوی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انور مقصود جیسے کھاپڑ جو مذہب کی اقدار کو گرانے کے لیے اور علماء کے خلاف سازش کر کے، کوئی ایک بندہ ہو تو آپ اس کا نام لے لیں، اس سے پوچھے تیری ماں کا نکاح ہندو نے پڑھایا تھا یا کسی مولانا نے پڑھایا تھا، اور آپ کا نکاح کسی ہندو نے پڑھایا تھا، مولانا نے پڑھایا تھا، تو جب مولانا کا طبقہ اتنا برا ہے تو پھر یہ آپ کیا چرچ میں گئے تھے؟ اللہ رب العالمین ایسے ناسوروں سے اس قوم کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اور عصری تقاضے کے تحت بزنس میں بھی ان کو کمال دے، اعلیٰ تعلیم میں بھی ان کو کمال دے، دنیاوی تعلیم میں بھی اللہ رب العالمین کمال دے، کیونکہ اس کی ضرورت دین کو بھی اور پاکستان کو بھی ہے. اور یہی مانگیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں دے دیں، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دیں، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پاکستان زندہ باد، برحمتک یا ارحم الراحمین.